सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले इस बात को समझ लें कि मसलक अल हदीस जो है ये किस चीज का नाम है, वो कौन से उसूल हैं जिनकी बुनियाद पर अल हदीस जो है वो जिंदगी गुजारता है, जिसका मनहज और अकीदा होता है। तो इसका जवाब बहुत आसान है कि अल हदीस के दो उसूल हैं, कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। इन दोनों उसूलों से एक तीसरा उसूल भी साबित होता है कि इजमा जो है वो शरी हुज्जत है। तो तीन उसूल बुनियादी जो है आले हदीस के हुज्जत होने के लिहाज से कुरान, हदीस और इजमा है। और इसी तरह हदीस से इज्तिहाद का सबूत मिलता है तो आले हदीस इज्तिहाद को जायज समझते हैं। और इज्तिहाद में से ये बात भी है कि सलफ सालहीन के फार्म को हमेशा मद्देनजर रखते हैं। अच्छा, एक और बात ही बता दूं, ये जो हमारे भाई सुन रहे हैं, क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर को चला रहा हूं तो इसमें अगर मुझसे सेव करने में यानी महफूज करने में कोई कोताही हो जाए तो आप भाई ये प्रोग्राम सेव कर लें ताकि कल को कोई प्रोपेगेंडा ना कर सके, यानी कम अज कम कोई जो है साथी उनमें से कोई इसको सेव कर ले। मैं भी कोशिश करूंगा सेव करने की, इंशाल्लाह सेव हो रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी वो कोई मेहमान नीचे आ गया ना, मसला ये भी है कि मेहमान अल्लाह के फजल से मेहमान ही मेहमान है। अच्छा, तो अल हदीस के जो है ना वो अब वो चार उसूल है, कुरान, हदीस, इजमा और इज्तिहाद। अब इन उसूलों की तरतीब ये है के, और इजमा जो है ना दो किस्म के मसाइल पर होता है, या तो मसला कुरान मजीद में हदीस में मौजूद होगा उस पर इजमा हुआ है, जिस तरह के कुरान और हदीस से ये साबित है कि हमारे नबी सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। एक तो ये है, दूसरी, अब इस यानी दलील को कुरान और हदीस की जो ये दलील है जिस जो के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से मुसलमानों में आ रही है, इस पर मुसलमानों का इजमा है कि जो आदमी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करेगा, रसूल होने का दावा करेगा, वो शख्स झूठा है, कज़्ज़ाब है, काफिर है, दज्जाल है। अगर मुसलमानों की हुकूमत होगी तो उसे कत्ल किया जाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे इस जमाने में मुसलमानों का इस पर इजमा हुआ है कि कादियानी मिर्जाई दोनों ग्रोह काफिर है, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, या मुजद्दद मानते हैं, मादी मानते हैं। तो मोबाइल में ले वक्त का, अच्छा ठीक है, चलो ये मौजूद है, 5:15। कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं जिन कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं कि जिनके बारे में वाज़ेह दलील कुरान हदीस में नहीं होती, लेकिन उम्मत का उन पर इजमा होता है, ये भी जो है वो शरी हुज्जत है, ये भी बिल्कुल दलील है, क्योंकि उम्मत गुमराह पर इकट्ठी नहीं हो सकती। जिनमें से कई मिसालें हैं, मसलन नमाज में अगर कोई تاکہ لگاتا ہے ہنستا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے, صحیح حدیث کوئی نہیں. تو بہرحال یہ جو تین دلیلیں ہیں قرآن حدیث اجماع, یہ پکی اور قطعی دلیل ہے. ان کے مقابلے میں ہر شخص کی بات جو ہے وہ مردود ہوگی اگر ان کے مقابلے میں بات آ جائے. اب دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوی علماء حدیث. یہ کوئی 13-14 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے, اور دیوبندی بریلی حضرات اس کتاب کے کچھ حوالے بھی اہل حدیث کے خلاف پیش کرتے ہیں. تو آج میں بھی اس کا اہم ترین بنیادی حوالہ آپ کو سناؤں. پہلی جلد ہے, اس کا صفحہ نمبر 6 ہے, پیش لفظ سے مقدمہ ہے کتاب کا. مقدمے میں اس کتاب کے لکھنے والے مولانا علی محمد سعیدی رحمہ اللہ, جو کہ جامعہ سعیدیہ خانیوال ضلع ملتان میں شیخ الحدیث تھے, انہوں نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے سنیں. فرماتے ہیں یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ مسلک اہل حدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. رائے, قیاس, اجتہاد اور اجماع یہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ماتحت ہیں. ارشاد خداوندی ہے, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء. فروعی اختلاف سے دامن بچا کر صرف کتاب سنت پر اقوال و رجال کو دینی امور کے لیے ماخذ قرار نہیں دیتے. اصول کی بنا پر اہل حدیث کے نزدیک ہر ذی شعور مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فتاوی, ان کے خیالات کو کتاب و سنت پر پیش کرے, جو موافق ہو سر آنکھوں پر تسلیم کرے ورنہ ترک کرے. علماء حدیث کے فتاوی ان کے مقالہ جات بلکہ دیگر علماء امت کے فتاوی اس حیثیت میں ہیں. اور جملہ صلحاء امت نے بھی بالاتفاق یہی کہا ہے کہ اب دوسرے چھوڑ کر کتاب و سنت کو مقدم رکھو. علماء اہل حدیث کی تحریرات و فتاوی میں بھی جگہ جگہ یہی چیز آپ کو نمایاں نظر آئے گی. تو یہ لمبی عبارت جو ہے آپ کے سامنے میں نے پڑھی, اور آگے بھی یہ 2 صفحے ہیں پورے. یہ ساری کی ساری عبارت جو ہے یہ عظیم و شان عبارت ہے. اس میں انہوں نے ایک تو سمجھایا کہ قرآن و حدیث ہو جاتے, اور ساتھ ہی بتایا ہے کہ رائے اور اتحاد اور اجماع یہ سب کتاب اللہ اور سنت کے ماتحت ہے, یعنی سنت اور کتاب اللہ کے مطابق ہے. اب اگر کوئی چیز کتاب و سنت کے مخالف ہوگی تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس کو پھر رد کر دیا جائے گا. اسی طرح اگر علامہ وحید الزمان حیدرآبادی انہوں نے کوئی فتوے دیے ہیں جو غلط فتوے ہیں, کسی فتوے میں صحابہ کی گستاخی ہے, کسی فتوے میں غلط مسائل ہیں جو فقہ حنفی سے انہوں نے لیے تھے, تو وہ فتوے اہل حدیث کے خلاف پیش نہیں کیے جا سکتے. اس لیے کہ وہ فتوے جب غلط ہیں, جب کتاب و سنت کے خلاف ہیں, تو ہر اہل حدیث کو یہ حق ہے کہ اپنے عالم کی بات کو کتاب و سنت پر پیش کرے. اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اسے فوراً رد کرے. دیکھیں آپ بھائی, آپ میں سے کئی اہل حدیث بھی ہوں گے الحمدللہ, کوئی غیر بھی آنے غیر اہل حدیث بھی ہوں گے. اب اگر آپ لوگ جو ہیں وہ بڑے یعنی شوق سے سن رہے ہوں گے اللہ کے فضل سے یہ پروگرام, اور کئی ایسے بھی ہیں جو میرے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے ہیں, لیکن فرض کریں کہ میں کوئی فتویٰ غلط دیتا ہوں, قرآن و حدیث کے خلاف کوئی فتویٰ دیتا ہوں, تو سب سے پہلے انکار کرنے والے آپ ہوں گے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے جو بعد میں لاہور میں مارے گئے ایک بم دھماکے میں, اللہ تعالیٰ انہیں شہید بنائے. بہت بڑے مقرر تھے اور بڑی خیر غالب تھی. تو ایک دفعہ وہ تقریر کر رہے تھے, جمعہ کا خطبہ تھا, وہاں میں بھی موجود تھا راول پنڈی میں, علامہ احسان الہی زہیر رحمۃ اللہ علیہ. بالکل, تو راول پنڈی میں وہ سرکلر روڈ پر ان کا خطبہ سن رہا تھا, تو تقریر کے دوران ہی ایک بوڑھا علی حدیث بابا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ شیخ صاحب علامہ صاحب ہمارا آپ پر اعتراض ہے, آپ جو ہے وہ داڑھی کیوں کٹاتے ہیں, داڑھی جو ہے نا آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے. بڑی مجلس میں مسجد بھری ہوئی تھی, اس بوڑھے بابا نے جرات کے ساتھ کہا تھا, علامہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ میری غلطی ہے. اور اللہ کے فضل سے علامہ صاحب جو ہے اس سے توبہ کر گئے تھے, جیسا کہ میرے پاس اس کی روایت موجود ہے. مجھے جو ہے نا عبد الصبور نے بتایا, عبد الصبور ہزاروی نے, اس نے کہا کہ مجھے میرے بھائی مسعود الرحمان جام باز نے بتایا, انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر شمس الدین افغانی نے بتایا, انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب جب مدینہ آئے تھے اپنی شہادت سے ایک مہینہ پہلے, تو میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یہ آپ جو ہے نا داڑھی کو کینچی لگانا چھوڑ دے, تو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں آئندہ نہیں لگاؤں گا, بس میرا رجوع ہے. تو علامہ صاحب نے رجوع کر لیا تھا اور ایک مہینہ بعد جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے, اور ان کی جو داڑھی تھی وہ پہلے سے زیادہ تھی. تو میں یہ ایک مثال بیان کر رہا ہوں کہ ایک عام معمولی والے حدیث, اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے مجمع میں, اسے کوئی مارتا نہیں ہے, کوئی پیٹتا نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کے اندر یہ نقص ہے. تو بھائی علی حدیث کا مرض یہ ہے کہ اگر کسی کی بات غلط ہوگی تو چھوڑ دی جائے گی, اگر زبیر علی زئی کی بات غلط ہے دیوار پر ماری جائے گی, علامہ وحید الزمان کی غلط ہے دیوار پر ماری جائے گی. ہمارے خلاف کیوں اس کے حوالے پیش کرتے ہیں یہ لوگ؟ اصل میں ان بیچاروں کے پاس علی حدیث کے خلاف بات کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں, علی حدیث کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے دلائل کے ساتھ یہ بالکل جواب نہیں دے سکتے ہاں اس طرح بھائی زمان فلاں گلوچ کرنا علی گلوچ یا جھگڑے کرنا, اس طریقے سے یہ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں, لیکن دلائل سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو صدیوں پہلے خیر القرون میں پہلی صدی ہجری میں لے جاؤں, آج سے 1400 سال پہلے عروہ بن زبیر رحم اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی سے کہا, اذللت الناس, اے عبداللہ بن عباس آپ نے لوگوں کو غلطی میں مبتلا کر دیا ہے, یعنی آپ نے ایک فتویٰ دے دیا ہے غلط. کیوں فتویٰ دے دیا غلط؟ لوگوں کو غلطی میں کیوں مبتلا کر دیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, اے عریہ کیا بات ہے, کیا ہو گیا تجھے؟ عروہ نے کہا, آپ جو ہے ذوالحجہ کے 10 دنوں میں عمرے کا حکم دیتے, حالانکہ ان دنوں میں کوئی عمرہ نہیں ہے. یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہوتے ہیں نا جن میں حج کیا جاتا ہے, 8 ذوالحجہ کو حاجی منا چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں لوگوں کو عمرہ کر لیں, اس کو کہتے ہیں حج تمتع, تمتو کا آپ حکم دے رہے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے عروہ کیا تو اپنی ماں سے نہیں پوچھتا؟ تیری جو ماں ہے تیری امی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ, ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ, زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بیوی, اپنی ماں سے پوچھنا؟ یہ مسئلہ پوچھ لے, اس کو بتایا نا, اس نے تو حج کیا تھا, وہ تو تمہیں بتا دے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی تھی. عروہ نے کہا, بے شک ابو بکر اور عمر دونوں نے ایسا نہیں کیا تھا, یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے حج تمتع نہیں کیا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا, فرمایا, ھذا الذی اہلککم واللہ, اللہ کی قسم اس بات نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے, اس بات نے تمہیں تباہ کر دیا ہے, اس بات نے تمہیں سیدھے راستے سے ہلاک ہٹا دیا ہے. ما ارا الا سیعذبکم, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دے گا, اللہ تمہیں عذاب دے گا. انی احدثکم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہیں نبی کی حدیث سناتا ہوں, وتجیئونی بابی بکر و عمر, اور تم مجھے ابو بکر اور عمر کی بات بتاتے ہو. میں نبی کی حدیث سناتا ہوں اور تم جو ہے صحابیوں کے جو ہے اقوال پیش کرتے ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے تو خیر یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے حج تمتع کی مخالفت کی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی تھی, ان کا اجتہاد تھا. لیکن بھائیو یاد رکھیں, یہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تھا, اس فتوے کو صحابہ نے رد کر دیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد کر دیا. فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما کنت لأدا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتا. اور انہوں نے پھر حج تمتع کیا, لبیک لبیک عمرۃ وحجۃ. اسی طرح بعد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے فتوے کو جو ہے وہ رد کر دیا, اور بعد میں حال حدیث نے بھی رد کر دیا, حنفیوں نے بھی رد کر دیا, شافعیوں نے بھی رد کر دیا, مالکیوں نے بھی, حملیوں نے بھی, سب لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو چھوڑ دیا, جو کہ جنتی صحابی تھے, جو کہ امیر المومنین تھے, جو کہ فضائل ہی فضائل والے تھے. تو وحید الزمان جو ہے اس کی کیا بات ہے کہ ہمارے خلاف لوگ پیش کرتے. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رد ہو سکتی ہے, چھوڑی جا سکتی ہے, تو وحید الزمان کیا ہے؟ یہ ظالم ہیں جو لوگ ہو ہمارے خلاف کبھی نواب صدیق حسن خان کے فتوے پیش کرتے ہیں, کبھی وحید الزمان کی فتوے. بھائیو ہمارے خلاف اگر کچھ پیش کرنا ہے تو قرآن پیش کرو, حدیث پیش کرو, اجماع پیش کرو. سچا اجماع, جھوٹا اجماع نہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع ہو گیا, فلاں پر اجماع ہو گیا, اور کوئی اجماع نہیں ہوتا, جھوٹ ہوتا سارا. سچا اجماع جو ہے جو محدثین بیان کرتے ہیں, جو ہمیں علماء حق نے بتایا ہے, وہ پیش کرو. اور وہ ہے نہیں تو پھر حق تسلیم کر لو. ضد کرنے کی کیا بات ہے؟ کتنی دیر تک مقابلہ کرتے رہو گے؟ اللہ کے فضل سے دعوت جو ہے ایسی تیزی سے پھیر رہی ہے. کل یہ بھی وہ آئے نا ہمارے کچھ دوست یہاں پر حضور کریم حاجی شاہ ہے, حاجی شاہ علاقہ گاؤں ہے. کتنے ہی لوگ علیہ حدیث ہو گئے, کتنے جتنا دباؤ گے یہ دعوت اتنی پھیلتی جائے گی انشاءاللہ. اچھا یہ جو ہے وحید الزمان کے بارے میں یہ بات ہی بتا دوں کہ وحید الزمان جو ہے وہ کوئی اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے نہیں تھے, بلکہ ان کے اہل حدیث ہونے میں بھی جو ہے وہ شک ہے. فی الحال میں آپ کے سامنے دو تین دلیلیں پیش کرتا ہوں وحید الزمان کی, جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وحید الزمان اہل حدیث نہیں تھا. پہلی دلیل یہ ہے کہ وحید الزمان جو ہے فضل الرحمان گنج مراد آبادی, ایک دیوبندیوں کا پیر تھا, مولوی تھا, یہ اس کا شاگرد تھا, اس کی بڑی تعریف کرتا تھا, اس سے یہ حدیثیں روایت کرتا تھا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے لغات الحدیث, یہ لغات الحدیث جو ہے کراچی سے چھپی, میر محمد کتب خانہ کراچی, اور اس کی جو یہ جلد ہے دوسری ہے, اور اس میں راہ آر جس کو انگلش میں کہتے ہیں اردو میں راہ رے, اس کے بعد میں صفحہ نمبر 56 پر وحید الزمان نے لکھا ہے اپنے استاد کے بارے میں, مولانا فضل الرحمان نور اللہ مرکدہ. یہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کون تھا؟ یہ دیوبندیوں کا صوفی تھا, پکا صوفی تھا, اور یہ وہ تھا جو جس کے واقعہ سناؤں, جو بنیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, سوان قسمی کے عاشے میں لکھا ہوا ہے, اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے, وہ جو علماء ہند کا شاندار ماضی ہے اس کے عاشے میں بھی لکھا ہوا ہے, کہ ایک دفعہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی اس نے کہا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا کیا فائدہ, یہ 1857 کی جنگ ہو رہی تھی ہندوستان میں, ان دنوں میں کہا انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کا کیا فائدہ, میں تو اپنی آنکھوں سے خضر علیہ السلام کو انگریزوں کی فوج میں دیکھ رہا ہوں, وہ تو انگریزوں کے فوجی بنے ہوئے ہیں, انگریزوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں, اب ان کے ساتھ مقابلہ کس طرح کیا جائے گا. یہ جو ہے سوانح قاسمی میں, تو یہ تو دیوبندی صوفی تھا, اور وحید الزمان اس کا مرید ہے, اس کا جو ہے شاگرد ہے, اور وحید الزمان کو ہمارے خلاف پیش کر رہے, جو کہ خضر علیہ السلام جو کہ وفات پا چکے ہیں زندہ نہیں ہیں, ان کو انگریزوں کی فوج بھی شامل کرتا ہے, انگریزوں کی فوج. اس لیے وہ کہتا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جو وہ جنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. دوسری دلیل یہ ہے کہ وحید الزمان حیدرآبادی, اس نے خود لکھائے, انہیں خود لکھائے کہ یہ جو کتاب میں نے لکھی ہدیت المادی, اس کتاب پر ہمارے زمانہ کے مسلمانوں کو بڑا غصہ ہے. یہ صفحہ 57 ہے اسی جلد کا. اور لکھا ہے کہ نہ اہل حدیث ہمارے زمانے کے اس کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی مقلدین حضرات, یعنی مقلدین بھی نہیں مانتے اور اہل حدیث بھی نہیں مانتے اس کی کتاب کو, وحید الزمان کی. وحید الزمان نے اسی کتاب میں صفحہ, اس کا جو حصہ ہے شین, یعنی باب شین ہے اور صفحہ نمبر 11 ہے, اس میں لکھا ہے کہ کسی نے اس کو خط لکھا ہے, یہ سنیں وحید الزمان کی بات, میرے ایک دوست نے مجھ کو لکھا کہ فلاں کتاب کی تعلیف کی وجہ سے لوگوں کا اعتقاد آپ کے ساتھ جاتا رہا, حتیٰ کہ اہل حدیث لوگ بھی آپ کو برا سمجھنے لگے. میں نے جواب میں لکھا کہ بہت عمدہ اور بہترا اور بہتر اور خوشی کا موجب ہوا, اب یہ لوگ مجھ کو ہرگز بزرگ نہ سمجھے, نہ میرے ساتھ کوئی اعتقاد رکھے, نہ میرے ہاتھ پاؤں چومے, نہ میری ضیافت کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ کو ایسا غنی اور بے پرواہ بنایا ہے کہ مجھ کو کسی کے عظیم ان کے احتیاج نہیں ہے, اور نہ ان کی بے اعتقادی اور بددلی کی رتی برابر مجھ کو پرواہ. وحید الزمان کی اپنی اس گواہی سے ثابت ہو گیا کہ وحید الزمان جو ہے اس سے اہل حدیث ناراض تھے, اس کو برا سمجھتے تھے, اس کو ناپسند کرتے تھے. اسی کتاب میں, اسی جلد میں, شین والی جلد میں, صفحہ نمبر 50 پر وحید الزمان نے لکھا ہے, مجھ کو میرے ایک دوست نے لکھا کہ جب سے تم نے کتاب ہدیت المادی تعلیف کی ہے تو علی حدیث کا ایک بڑا گروہ جیسے مولوی شمس الحق عظیم مرحوم عظیم آبادی اور مولوی محمود حسین صاحب لاہوری اور مولوی عبداللہ غازی پوری اور مولوی فقیر اللہ صاحب پنجابی اور مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری وغیرہ ہم تم سے بددل ہو گئے ہیں اور عام علی حدیث کا اعتقاد تم سے جاتا رہا. یہ آپ نے سن لیا ہے اور ریکارڈ بھی ہو گیا ہے کہ وحید الزمان کے زمانے میں جو بڑے بڑے اہل حدیث عالم تھے, مولانا شبطانی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ, فقیر اللہ پنجابی رحمۃ اللہ علیہ, ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ, سارے کے سارے وحید الزمان سے بددل ہو گئے تھے, ناراض ہو گئے تھے, اور عام اہل حدیث کا عقیدہ اس کے بارے میں اچھا نہیں رہا, کوئی پرواہ نہیں. اسی طرح ایک اور تیسرا حوالہ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. یہ ایک اور بھی آپ کو پتا ہوگی کہ ہمارے جو مخالفین ہیں نا, جو اہل حدیث کے مخالفین ہیں, وہ اہل حدیث کو کبھی بھی اہل حدیث نہیں کہتے, غیر مقلدین کہتے ہیں یا کوئی اور گالیاں دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے. اب وحید الزمان کیا کہتا ہے, یہ جی شین والی جلدی ہے, صفحہ نمبر 91, اس نے لکھا ہے, دوسری طرف, یہ وحید الزمان کہہ رہا ہے, دوسری طرف غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے تئیں اہل حدیث کہتے ہیں, انہوں نے ایسی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی بھی پرواہ نہیں کرتے, نہ سلف صالحین صحابہ اور تابعین کی, قرآن کی تفسیر صرف لغت سے اپنی من مانی کر لیتے ہیں. یہ اسرا جو ہے اس کو اور اہل حدیث کو رد کر رہا ہے. اگر بھی کہتا ہے حدیث شریف میں جو تفسیر آ چکی ہے اس کو بھی نہیں مانتے, بعض عوام اہل حدیث کا یہ حال ہے کہ انہوں نے صرف رفمین ملجار کو انجائے وغیرہ وغیرہ. اب دیکھیں اہل حدیث کو برا کہہ رہا ہے, اہل حدیث کو غیر مقلد کہہ رہا ہے, یہ کدھر اہل حدیث ہو سکتا ہے؟ یہ تو دیوبندیوں کا بریلیوں کا کوئی اپنا ہی ہے, اس کو انہوں نے غالباً داخل کیا ہوگا, ہماری صفوں میں بھیج دیا ہوگا. یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فضل الباری شرح صحیح بخاری, صحیح بخاری کی شرح ہے جو غالی دیوبندیوں نے لاہور میں, غالی دیوبندیوں کا ایک مکتبہ ہے, مکتبہ مدنیہ. یہ کتاب جو ہے شبیر احمد عثمانی, شبیر احمد عثمانی دیوبندی, اس کے افادات ہیں اور لکھنے والا قاضی عبد الرحمن فاضل دارالعلوم دیوبندی, دیوبندیوں کی کتاب ہے, فضل الباری، یہ علی ریز کی کتاب نہیں ہے، جلد نمبر ایک صفحہ نمبر، یہ ہے جی صفحہ نمبر 23. اس میں کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے محمد یشا صدیقی جو کہ داماد تھا شبیر احمد عثمانی کا، وہ اپنے سسر شبیر احمد عثمانی دیوبندی کے بارے میں لکھتا ہے، چنانچہ طے یہ ہوا، یہ پہلی جلد ہے، طے یہ ہوا کہ مولانا وحید الزمان کا اردو ترجمہ دوسرے کالم میں دیا جائے. اس ترجمہ کی شمولیت میں بھی میرا مشورہ شامل ہے، کیونکہ خود علامہ عثمانی کو یہ ترجمہ پسند تھا. شبیر احمد عثمانی علامہ وحید الزمان کے ترجمے کو پسند کرتا تھا، اس لیے دیوبندیوں نے وہ ترجمہ شائع کیا ہے اور شرح صحیح بخاری شائع کی ہے. تو یہ تو بھائی تمہارا ہے، یہ ہمارے خلاف کیوں اس کے جو ہے اعتراض پیش کیے جا رہے ہیں؟ اور اگر وہ آل حدیث ہوتا بھی نا، اب تو وہ آل حدیث ہے نہیں، اگر وہ ہوتا بھی تو اس کی بات کتاب و سنت کے خلاف مردود ہے. پیش کرنا ہے تو قرآن پیش کرو، پیش کرنا ہے تو حدیث پیش کرو. ہم تو اللہ کے فضل سے کتاب و سنت کو ہر جگہ ان کے وہ انشاءاللہ یعنی وہ کس چیز کو جو سمجھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ دیوبندی اپنے مولوی کے مقلد ہیں، بریلی اپنے مولوی کے مقلد ہیں، اور پھر پروپیگنڈا اتنا مارکیٹ میں ایسی ایسی کتابیں جو ہیں وہ زہریلی چھپ رہی ہیں، ایسی ایسی اللہ معاف کرے، لیکن دعوت دن بدن پھیلتی جا رہی ہے. بھائیو ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ دنیا میں کتاب و سنت کا جھنڈا ہوگا. ٹھیک ہے، رات اندھیری ہے، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے چراغ، چھوٹی چھوٹی مشلیں جل رہی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا صبح طلوع ہو جائے گی، اور صبح انشاءاللہ قریب ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مرتا گیا نا دنیا سے جاتا گیا، اس کے لیے تو پھر مسئلہ، اس کا تو پھر عدالت قائم ہو گئی. اب اگر وہ کتاب و سنت کی مخالفت کرتا تھا، اب اس کے لیے حساب شروع ہو گیا قبر میں. اور اگر وہ کتاب و سنت پر پیروکار تھا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا تھا، صحیح العقیدہ تھا، تو پھر اس کے لیے اس کی قبر جو ہے اس کے نیچے جنت کا لباس بچھا دیا جائے گا، بچھا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر جنت کا لباس بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی طرف کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، اور وہ پھر خوش ہوتا ہے. اور بلکہ اسے کہا جاتا ہے کہ ابشر بے روح و ریحان، خوشخبری ہو، آج تیرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آج ورب غیر غضبان، رضا مندی ہے، خوشی ہی خوشی. پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا، اس طرح جس طرح دلہن سو جاتی ہے. تو بھائیو یہ علی حدیث کے خلاف پیش کیے جاتے تھے، اس کا میں نے جواب دیا ہے. اور آج انشاءاللہ ابھی جو ہے نا یہ میرا جو بیان ابھی ختم ہوگا، تو آپ بھائیوں کے سوال جواب شروع کرتے ہیں، اس لیے آپ ہاتھ کھڑے کر لیں، اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں سوالات ہو تو بھائی وہ اپنے یعنی ہاتھ کھڑے کر دیں. انشاءاللہ یعنی کچھ دیر، جتنی دیر اگر بجلی رہی ہے، جتنی دیر میری طبیعت صحیح رہی، تو میں انشاءاللہ آپ کی مجلس میں شامل رہوں گا، جو مجھے علم ہو جس کے بعد بارے میں انشاءاللہ جو ہے وہ بتاؤں گا، اور نہ ہوا تو تحقیق کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا سیو کرنے کا کیا طریقہ؟ یہ کلک کر لیا فائل ادھر سے چلے جی، فائل سے پروجیکٹ. اچھا آج تاریخ کیا ہے جی؟ 29 میں لکھوں گی، کوئی ضرورت نہیں، ایم اے وائی وائی. اچھا جی سیو. اچھا مائک کو چھوڑ دینے چاہیے، پتہ نہیں میری آواز تو خیر جا ہی رہی، یہ ہم لوگ ہم اپنا سیو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، سیو والی بات بھی سمجھ گیا میں الحمدللہ. اچھا اس کو جی کدھر نیو جی، اس کو آئس آن کر دیجیے کچھ دیر. ہاں جی ریڈیوس کر دوں جی ادھر. اچھا مائک ایک منٹ, یہ مائک مائک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس اوکے میری؟ جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے شیخ صاحب. سوال میرا تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کر ہے, وہ یہ کہ اگر میں ایک مہینے کے لیے کنٹری سے باہر جاتا ہوں تو ادھر نماز میری میں قضا کروں گا سارا مہینہ یا پوری پڑھوں گا؟ اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ جتنی دیر مرضی آپ سفر پر رہے تو قضا ہوگی, کچھ کہتے ہیں نہیں اتنے دن, تو صحیح مسئلہ اس میں کیا ہے؟ اور دوسرا, ایک بھائی نے ابھی نیچے لکھا تھا کہ وحید الزماں کا جو ترجمہ ہے بخاری کا وہ اپنے گھروں میں رکھنا, کیا وہ جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنا سوال. جی, اگر میں ایک مہینے کے لیے یا کچھ چھ ویک کے لیے کنٹری سے باہر جاتا ہوں تو کیا میری نماز قضا ہوگی یا میں پوری پڑھوں گا؟ اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ جتنی دن مرضی یعنی کہ سفر پہ رہیں تو آپ قضا کریں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اتنے دن کے بعد آپ کو پوری پڑھنی پڑے گی, تو اس میں صحیح قرآن و سنت سے مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا, ایک بھائی نے لکھا تھا کہ وحید الزماں کا جو بخاری کا ترجمہ آج کل پاکستان میں ہے وہ گھروں میں رکھنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم, آواز میری آ رہی ہے؟ ٹھیک, بالکل صحیح. یہ جو ہے نا, اگر آپ ایک مہینے یا سکس ویکس کے لیے اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں تو باہر آپ کہاں جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ لندن چلے گئے, برمنگھم چلے گئے, کسی جگہ چلے گئے, تو اگر ایک شہر میں جا کے آپ وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور آپ کا جی اچھا اور آپ کا پروگرام جو ہے وہ وہاں پر ایک مہینہ ٹھہرنے کا ہے یا ڈیڑھ مہینہ ٹھہرنے کا ہے, یعنی بیس دن سے زیادہ ٹھہرنے کا آپ کا پروگرام ہے, تو پھر آپ کو پوری نماز پڑھنی چاہیے. دلیل وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں تفسیر سرات میں موجود ہے, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بیس دنوں قیام کرتے تھے تو پوری نماز پڑھتے تھے ورنہ قصر کرتے تھے. اگر آپ جاتے ہیں مثلا کچھ برمنگھم میں کچھ بریڈ میں ادھر ایک ایک جگہ دس دن رہے, ایک جگہ چار دن رہے, ایک جگہ پندرہ دن رہے, تو پھر ہم لوگوں کے پاس گھر میں پڑا ہوا ہے بےچارے, وہ تو مجبور ہے, اب کیا وہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو ناشرین ہے نا تبھی وہ آپ رکھے اپنے پاس اور لوگوں کو بھی اس کے طریقے سے دعوت دیں. ابھی میں مائک چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. شیخ صاحب میرے دو سوال ہیں. دو سوال اس لیے کروں گا کہ اگر میں نے ابھی ایک کیا تو چھ سات مائک ہاتھ ابھی بھی کھڑے ہیں, تو پلیز یہ دو سوال ہیں. ایک, شہاب زہری جو ہے یہ اہل حدیث کے نزدیک سکہ راوی ہے, بخاری کا راوی ہے یہ, لیکن واقعہ افق میں یہ پیش پیش تھا, تو کیا یہ اس کی سکات پر اثر انداز نہیں ہوتا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے میں پیش پیش تھا یہ, اور اس کو اس واقعے کو یہ کنفرم کرتا رہا ہے؟ اور دوسرا, رضاعت کا مسئلہ بتائیے کہ یہ رضاعت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ایک, اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس کے سارے بہن بھائی اس کے بن جاتے ہیں, یا جس کے ساتھ وہ دودھ پیے گا یا پیے گی وہی صرف اس کے رشتے میں آئے گا؟ جزاک اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابن شہاب زہری یہ اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے, بالاجماع بالاتفاق سکہ تھے. سکہ کہتے ہیں جو سچا بھی ہو اور جس کا حافظہ بھی قوی ہو, قابل اعتبار راوی, جو روایت بیان کرے سچی روایت ہو, تو یہ سچے راویوں میں سے تھے. یہ نہ شیعہ تھے نہ گمراہ تھے، اہل سنت میں سے تھے اور ضعیف بھی نہیں تھے، جھوٹے بھی نہیں تھے، سکہ سچے اور صحیح افزے والے راوی تھے. ان کے بڑے شاگرد ہیں، امام مالک بھی ان کے شاگرد ہیں، اہل سنت کے بڑے بڑے امام ان کے شاگرد ہیں. اس دور میں یہ 15ویں صدی اور 14ویں صدی میں بعض منکرین حدیث نے امام زہری پر حملے شروع کیے، کیونکہ یہ حدیث کی جو ہے وہ تدوین کرنے والے تھے، حدیث کے بڑے اماموں میں سے تھے. انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ جو تھے ان کے حکم پر حدیثیں جمع کی اور انہوں نے شاگردوں کی ایک فوج تیار کی. 3-4 آدمی ہیں جن سے یہ لوگ بہت ہی بغض رکھتے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ، امام شافعی اور امام بخاری. اب رہ گئی افق والی. یہ جو افق والا جو واقعہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی تھی، یہ واقعہ امام زہری کی پیدائش سے پہلے ہوا ہے، وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور یہ واقعہ ہوا ہے. اس واقعے کا ذکر ہو قرآن کریم میں موجود ہے، جس میں آتا ہے نا کہ میں یا ول، مجھے وہ قرآن مجید دو پڑھائی دی لے ادھر، بالکل کتابیں جو سامنے پڑھی میری، جو یعنی عفق جو بات ہے، عفق یہ یعنی تہمت لگانے والے ایک جماعت تھی صحابہ میں، کچھ صحیح جو صحیح صحابہ تھے کچھ متاثر ہو گئے تھے اور منافقین تھے، منافقوں نے پروپیگنڈا کیا تھا اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صاحب کچھ متاثر ہو گئے تھے. تو یہ واقعہ تو امام زہری سے بہت پہلے ہوا ہے، یہ واقعہ تو قرآن میں موجود ہے، امام زہری نے حدیث بیان کی ہے وہ اس واقعے کی. یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ جو آیت ہے نا زبانی پڑھی تو بعض اوقات ایک ٹکڑا درمیان سے آدمی پڑھے نا تو بھول سکتا ہے، اور بعد میں ایسے میں بھولا بھی اللہ کے فضل سے پڑھی صحیح ہے. بعض میں دو بندی جو ہے نا یا دو بریلی یا اچھل نہ کودنا شروع کر دیں گے، دیکھو جی قرآن غلط پا گیا بھائی. یہ سورۃ النور ہے آیت نمبر 11. حالانکہ غلطی ہر انسان جو ہو جاتی ہے، بھول جانا تو جو ہے انسان کی فطرت میں، حافظ بھی قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جاتا. رب العالمین فرماتا ہے ان الذین جاؤوا بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل و خیر لکم. تو یہ عفق والا واقعہ جو ہے نا، اس کی طرف تو قرآن کریم میں اشارہ ہے، اس کی تشریح میں وہ صحیح حدیث ہے جو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تھی. اس حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ہے، ان پر کوئی تہمت نہیں ہے، بس وہ ان کا ہار جو ہے وہ گر گیا تھا، ہار کے لیے پیچھے رہ گئی تھی ہار تلاش کرنے کے لیے، اور یا وہ جو تھا اس یعنی لشکر سے کسی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی، اور اس کے بعد وہ جو ایک صحابی لشکر کے پیچھے رہ جانے والے ایک صحابی تھے وہ ان کو لے کے آئے تھے، وہ پہلے جب انہیں دیکھا تو ان اللہ پڑھ کے یہ فوت ہو چکی اور لشکر کو پتہ چل سکا، تو بعد میں یعنی منافقوں نے پروپیگنڈا کر دیا، یہ سارا پروپیگنڈا جھوٹا تھا. اور اسی حدیث میں لکھا ہوا اللہ رب العزت نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی. یہ زہری کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا یہ جھوٹا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ابو یحییٰ نور پوری، انہوں نے ایک عظیم الشان کتاب لکھی ہے صحیح بخاری کے دفاع میں، چھپی نہیں ہے، وہ میرے پاس ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے جو ہے نظر ثانی کے لیے میرے پاس بھیجی. تو اس میں انہوں نے یہ عفق والی جو حدیث ہے اس کی تو زبردست تحقیق کی ہے اور ہر لحاظ سے ثابت کیا ہے اس حدیث کا صحیح ہونا. شبیر احمد میرٹھی ایک یہ دیوبندی بریلی ہے، یہ حنفی یہ تینوں فرقین میں سے ایک تھا ہندوستان کا، اس نے صحیح بخاری کے خلاف کتاب لکھی ہے صحیح بخاری کا مطالعہ، اس کا جواب وہ دے رہے ہیں. تو اس کے جواب میں جو پہلی جلد کو 500 صفحات کے قریب، اس میں عفق والا واقعہ بھی انہوں نے تفصیل بیان کیا ہے. تو بھائیو یہ عفق والا واقعہ جو ہے یہ تو امام زہری نے اپنی امی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے سچا واقعہ بیان کیا ہے، انہیں بری ثابت کیا ہے، کوئی تہمت پر نہیں ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں صحیح بخاری مسلم میں. تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ منکرین حدیث دوسرے لوگ. رضاعت والا مسئلہ جو ہے اس میں یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، اب یہ عورت اس کی ماں بن گئی ہے، اب اس عورت کا حکم ہے سچی ماں کا، سچی ماں کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان سے نکاح نہیں ہوتا، وہ بہنیں ہوتی ہیں. سچی جو ماں ہوتی ہے اس کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ سکے بھائی ہوتے ہیں. تو یہی سمجھے کہ اس عورت کی جتنی بیٹیاں ہیں چاہے وہ اس سے پہلے خاون سے تھی، پہلے خاون سے تھی، 20 سال پہلے کی بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، وہ سب اس کے لیے حرام ہوگی. اس کے جتنے بیٹے ہیں وہ سب اس کے بھائی ہیں، اس کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ سب اس کی بہنیں ہیں، اس عورت کی جتنی بہنیں ہیں سب اس کی خالائیں ہیں، اس عورت کا باپ جو ہے اس کا نانا ہے، اس عورت کی جو ماں ہے اس کی نانی ہے. یہ سمجھ لیں، اس عورت کو سچی ماں کی جگہ رکھے نا، سچی ماں کے جتنے رشتے آرام ہوتے ہیں اتنے ہی رشتے آرام ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں مسئلہ کوئی بھی کہ جس کے ساتھ مل کر دودھ پیا ہے وہ بھائی آرام ہے اور دوسرے نہیں، سارے بھائی آرام ہیں قیامت تک، اور اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں کس مسئلے. اچھا میں مائک چھوڑ رہا ہوں اور باقی جو ہے نا آپ بھائیوں کی آوازیں میں اچھی طرح سنو، اگر تیزی میں لکھ نہ سکوں تو مجھے تو کی بورڈ ہی نہیں صحیح پتا نا، تو اسے پریشانی ہوئی گا. یہ ابھی میں مائک چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میری آواز شیخ محترم آپ تک پہنچ رہی ہوگی. سوال میرا یہ ہے کہ ہم سنا کرتے تھے لوگوں سے یہ جو مانوی مسلمی جو ہے یہ فارسی کا قرآن ہے، تو کچھ دن پہلے ہمیں جو ہے نا کچھ اس کے حوالے ملے ہیں جس میں کھوتے کے ساتھ گلے کے ساتھ شہوت رانی کے قصے ہیں، تو استاد محترم یہ کیا چیز ہے؟ اس میں ذرا روشنی ڈالیے. جو اس کو کہا جاتا ہے یہ فارسی کا قرآن ہے، کیا دیوبندیوں کا قرآن اس قسم کے واقعات سے بڑا پڑا ہے؟ اس کی کیا اتھینٹیسٹی ہے اس کتاب کی؟ اس کو لکھنے والا اصل رائٹر اس کا کون ہے؟ اس کتاب کے بارے میں ذرا تفصیل سے آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفصیل کے ساتھ تو نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ مثنوی رومی پوری پڑھنی پڑے گی، پھر حوالے آپ کے سامنے پیش کرنے پڑیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ مثنوی رومی کے نام سے جو کتاب ہے، جسے قرآن پہلوی بھی کہتے ہیں فارسی زبان میں قرآن، یہ کتاب کوئی قابل اعتبار نہیں ہے. اس کتاب میں کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اللہ رسول کی گستاخیاں بھی ہیں، جھوٹے قصے بھی ہیں، جھوٹی باتیں بھی ہیں، اور اس طرح اور غلط باتیں بھی ہیں جو آپ نے سنی ہے، ممکن ہے وہ بھی ہوں. اس کا لکھنے والا جو تھا نا جلال الدین رومی، یہ گمراہ تھا، ضال مضل تھا، ایک صوفی تھا شمس تبریز، ایک لڑکے پر یہ جو ہے وہ عاشق ہو چکا تھا. پتہ نہیں جا رہی آواز. اچھا یہ دیکھیں جی آواز کا کیا مسئلہ ہے. آواز ہاں جی آواز ٹھیک ہوگی. اچھا اچھا تو میرے خیال ہے باتیں پھر نہیں سنی گی، دوبارہ دوڑا دوں شاید کسی نے کوئی اٹیک تو نہیں کیا. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مثنوی رومی کے نام سے کتاب ہے، یہ صوفیوں کی کتاب ہے، اس میں عبادت الوجود کا عقیدہ ہے، اس میں جھوٹی روایتیں ہیں، جھوٹے قصے بیان کیے گئے ہیں. یہ ساری کتاب قابل اعتبار نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آل اسلام نزدیک صحیح العقیدہ مسلمانوں کے نزدیک کرنا دینا یہ بہت بڑی گستاخی ہے. وہ سب سنیے مدینہ سے، پھر آواز ختم ہوئی. اچھا اچھا وہ اپنا میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. کام اتنے زیادہ اور مہمان اور دوسرے، تو بس علمی کام تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا توفیق عطا فرمائے. مائک چھوڑ رہا ہوں میں ابھی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا خیر ٹرن دے ہی تھی عطا بھائی، پتہ نہیں کس طریقے سے آپ کا حال اونچا ہو گیا. تو سر ابھی میں کم آفٹر نہیں شیخ محترم سوال تو دوسرے گھومنے نہیں دینا آپ سے گزارش ہے، تھوڑی سی اگر ہمیں ٹائم دے دیں مزید تو یہ بھائیوں کے جواب اٹھے ہوئے ہیں، یہ سوال پوچھیں ان کے پورے ہو جائیں، اور اگر وقت ہوا تو بیلوس پہ بھی ہمارے بھائیوں کے کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ. میرا نیا استواج آپ سے یہی کرنا چاہوں گا. ہمارا یہ نشان بھائی بھی روم میں موجود ہیں, سو میں نے مجھے جو بند کیے جو ویب سائٹ دی تھی جن میں کہ ایک مضمون کے حوالے سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا امام بن نظر مت اللہ علیہ کے حوالے سے. یہاں ان لوگوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں یقیناً کہ جو پہلی بار مجھے تو میرا سننے ملتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ شیخ وابی سلیمان لکھتے ہیں امام بن نظر مت اللہ علیہ نے 70-70 سال کی عمر پائی اور 4000 شیوخ سے حدیث کی روایت کی. آپ کے شیوخ میں 7 صحابہ ہیں, 93 یعنی 93 جلیل القدر تابعین ہیں اور باقی تبع تابعین ہیں. اور یہ کتاب کا حوالہ دیا ہے امام الائمہ صفحہ نمبر 47. اگر کہتے ہیں کہ محمد بن سنا کہتے ہیں کہ امام بن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں 70-70 ہزار سے زیادہ احادیث مروی ہیں اور آپ نے کتاب الآثار 40,000 احادیث سے منتخب کی. حوالہ قواعد فی علوم الحدیث صفحہ نمبر 316. تو میرا اس کے حوالے سے اگر کچھ معلومات ہوں تو آپ ہمیں بتا دیں. جزاکم اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں نا کہ وہاب بن سلیمان نے کہا کہ امام حنیفہ نے 4000 شیوخ سے سنا ہے, یہ جھوٹ ہے بالکل, کی کوئی بات ثابت نہیں. اور یہ کہ انہوں نے 7 صحابہ سے سنا ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. اور یہ کہ انہوں نے 70,000 حدیثیں لکھی اپنی کتابوں میں, یہ بھی جھوٹ ہے. اور یہ کہ انہوں نے کتاب الاثار لکھی تھی, یہ بھی جھوٹ ہے. اور ان ساری باتوں کا حوالہ کیا دیا ہے؟ قواعد فی علوم الحدیث. اب عوام کو کیا پتا ہوگا, ایک عام آدمی جو ہے بیچارہ, وہ کچھ کیا بتا, قواعد فی علوم الحدیث یہ کون سی کتاب ہے, یہ کون سے امام قاضی ابو یوسف علیہ السلام نے لکھی ہے یا ابن فرقت شبانی نے لکھی ہے, کسی کتاب ہے؟ یہ تو قواعد فی علوم الحدیث جھوٹا کذاب جو بندی تھا ظفر احمد تھانوی, اشرف علی تھانوی کا رشتہ دار ظفر احمد تھانوی, ایک بیکار قسم کا آدمی تھا, اس نے قواعد فی علوم الحدیث لکھی ہے. الا سنن نامی کتاب لکھی, فضول کتاب, جس کتاب پر عرب علماء نے بھی بڑی جرح کی ہے, شیخ حماد انصاری نے جرح کی ہے. تو اب یہ اپنی باتوں کو ثابت کر کے کرنے کے لیے اپنے ہی مولویوں کے حوالے دے رہے, جس کو کہتے ہیں نا جس طرح تو وہ اندھی جو ہے اندھی عورت ریڑھیاں بانٹ رہی ہے اور اپنے ہی بیٹوں کو دے رہی ہے, اپنے ہی بیٹوں کو. تو یہ سارا جھوٹ ہے. اور اب ایک اور میں بتاؤں, اس کا پوسٹ مارٹم کروں. کتاب الآثار کے نام سے اگر امام حنیفہ نے کوئی کتاب لکھی تھی جس میں 70,000 حدیثیں تھی, تو کتاب گئی کدھر؟ اس کو یہ درائے جیہون میں پھینک کے آ گئے, یہ ماورا نار میں پھینک آئے, کدھر دجلہ میں اس کو گرا دیا ہے, کتاب انہوں نے چھپا دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری حدیثیں والے حدیث کی حمایت میں تھی. یہ تو ثابت ہوگا کہ امام حنیفہ علیہ الدین سے انہوں نے حدیثیں لکھی تھی 70,000 حدیثیں. جب 70,000 حدیثیں لکھی تھی تو علی حدیث ہو گئے, تو وہ کتاب انہوں نے ضرور چھپا لیے. آپ دیوبندیوں کو گھیرے انہیں کہیں کہ بتاؤ جی بھائی وہ کتاب باہر نکالو, وہ کدھر کتاب رکھی ہوئی عزت؟ تو اگر کتاب ہے نہیں تو پھر جھوٹ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ ثابت ہے, انہوں نے فرمایا کہ میں نے عطا بن ابی رباح تابعی سے زیادہ افضل کوئی انسان نہیں دیکھا. آپ دیکھیں ہمارے گاؤں میں شبز خان کو بھی پتا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ تابعین سے افضل ہیں. تو اگر امام ابو حنیفہ وہ کسی صحابی کو دیکھتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ میں نے فلاں تابعی سے زیادہ فضیلت والا انسان کوئی نہیں دیکھا. انہوں نے خود گواہی دے دی کہ میں نے کوئی صحابی نہیں دیکھا. اور یہ جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ ساتھ سے ملاقات کی, وہ سچ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیرا نمی پران مریدا امی پرانن, پیر نہیں اڑتے مرید اڑاتے. وہ مرید جو ہے نا مرید کو پیسے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے او ہو میرا جو پیر ہے نا اس نے تو دیواریں جو ہیں وہ دوڑائی ہوئی ہے, انہوں نے یہ کیا وہ کیا. تو یہ سارا جھوٹ ہے. قواعد فی علوم الحدیث انہیں ہم کہتے ہیں کہ ان باتوں میں سے ایک ثابت کرو, کسی حدیث کی کتاب سے, اسماء اور رجال کی کتاب سے, مسلمانوں کی کسی ایک مستند کتاب سے ثابت کرو کسی ایک صحابی کے ساتھ امام حنیفہ کی ملاقات صحیح سند کے ساتھ. اور اگر ثابت کر سکو گے تو ہم جو ہے تمہیں صحیح بخاری جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے نام میں دیں گے. جب امام حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے تو عطا سے زیادہ افضل کوئی انسان دیکھا نہیں, تو انہوں نے تو خود انکار کر دیا کہ میں نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انہیں بے سنت بار سال پہلے جو بندیوں کا ایک فضول قسم کا اس کا حوالہ دے رہے. یعنی نہ کسی اسماء اور جال کی کتاب کا حوالہ ہے نہ کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ ہے, اور پھر امام عرفہ کی کتاب کو انہوں نے چھپا بھی لیا کہیں پھینک آئے اگر کوئی باقی کتاب تھی تو. یہ میں ابھی مائک چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. شیخ حدیث عثمان بن حنین کی کہ ایک شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آتا ہے اور توسل بجائے رسول کرتے ہیں, اس کے اگر سند پر پوری کلام کری کتاب میں نے اس پر دیکھی لیکن پوری طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ذہن نہیں کھولا, بہت زیادہ جرح تھی, اگر تھوڑی کی آسانی کے ساتھ اس کو نوٹ کر سکوں. اور ایک منٹ اگر آپ شیخ ویٹ کریں میں اس کو ریکارڈ کرنے والا ہوں. تو السلام علیکم.
السلام علیکم. آپ کی آواز بہت ہی آہستہ آہستہ آ رہی تھی, بارے میں سمجھ گیا ہوں کہ بات کیا تھی آپ کی. بات سنی بولی کیا بات تھی نہیں مجھے سمجھ آئی تھی لیکن اب سوال میں بھول گیا ہوں آپ, کیونکہ اس کو کمپیوٹر کو چلاتے چلاتے اس کو کہ بھائی کیونکہ جو ہے نا یہ آواز ذرا صاف آ رہی ہے. مائک چھوڑ دیتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عطا بھائی اب مائک پر آ جائیں دوبارہ, ذرا تھوڑا آواز کو اونچا کر کے سوال اپنا کر لیں شیخ صاحب تاکہ وہ آپ کو جواب دے سکیں انشاءاللہ. پھر آپ کے بعد میرے والیا بھائی ہیں فرقال ٹو توحید البدری بھائی فتح المجید سلمان بھائی جزاکم اللہ خیر. اور شیخ محترم عطا بھائی آپ سوال کریں گے ان کو جواب دے دیں. اور ایک سوال جو ہے وہ آیا ہوا تھا کافی دیر سے بیموس پر بھی, وہاں ایک بھائی جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ایک منٹ ذرا کہ صحیح بخاری میں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ رضا حدیث کو وہ غلط سمجھتے تھے اور غلط فتویٰ دیتے تھے. جلد نمبر ایک باب نمبر 1206 اور حدیث نمبر 1806, کیا یہ بات اس لیے بخاری شریف.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
السلام علیکم.
شیخ سوال توسل کے بارے میں تھا کہ بجائے رسول توسل اور عثمان بن حنین کی وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص آتا ہے اور وہ توسل کرتا ہے, تو اس کو میں ریکارڈ کرنے والا ہوں. صرف ایک منٹ میں وہ کروں. مائک فری. سلام.
جی السلام. بھائی میں سمجھ گیا تھا بس بات بھول گیا نا, کیونکہ اس کو کمپیوٹر کو بھی سیکھ رہا ہوں چلانے کا. اچھا یہ جو آپ کا پہلا ہے نا سوال اس کا بعد میں جواب دوں گا, پہلے توسل والی. ممکن ہے کہ آپ بھائی سمجھے نہ ہوں کہ سوال کا مطلب کیا ہے. بریلوی حضرات ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو نابینا, انہوں نے بیان کیا کہ ایک نابینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ میں بھی دعا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو, یعنی ان کی نظر نہیں تھی نا تو پریشان تھے, آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور اگر تم چاہو تو اس کو مؤخر کر دوں گا, یعنی قیامت کے لیے تمہارے. تو انہوں نے کہا کہ دعا کرے, تو آپ نے انہیں پھر دعا سکھائی. تو اس میں یہ بھی کہ اللہ توجہ انہیں کا بے نبی محمد, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اے اللہ ان کی سفارش میرے بارے میں قبول فرما اور میری دعا ان کے بارے میں قبول فرما. تو یہ سنت ترمذی کی روایت ہے. اس کی سنت صحیح ہے. اس کی تشریح یہ ہے کہ اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور وسیلے سے دعا کرنا یہ تو جائز ہے, جیسا کہ شیخ البانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب توسل احکام میں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوسیلہ میں بات کی ہے. اس کی تفصیلی بات ان دو کتابوں میں موجود ہے. بہرحال ایک آدمی زندہ ہے نا, مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی میرے لیے دعا کریں, آپ مجھے کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں, یہ ٹھیک ہے. زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ جو ہے یہ ثابت ہے، جس میں جس روایت میں یہ آتا ہے کہ وفات کے بعد بھی انہوں نے دعا کا کوئی ہے، وہ روایت ضعیف ہے، موجب کبیر طبرانی کی، اور اس میں وجہ ذوف بھی یہ ہے کہ عبداللہ بن وہب نے احمد بن شبیب سے منکر باتیں بیان کی ہیں، تو وہ روایت ضعیف ہے، صحیح جو روایت ہے اس سے مردہ کا وسیلہ ثابت ہی ہوتا، یعنی یہ جو سوال ہے اس سے زندہ آدمی کا وسیلہ ثابت ہی ہوتا، وہ جو قبروں کو اور مردہ کو وسیلہ بناتے ہیں انہیں کہ اس کے لیے کوئی حدیث پیش کرو، اس بارے میں کوئی حدیث نہیں، خود فتویٰ دیتے تھے، یہ اسے کہے کہ وہ حدیث پوری لکھے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو آدمی یعنی جندی حالت میں صبح کرے جس پر نانا فرض ہو، رات کو نانا فرض ہو جائے پھر سحری ہو جائے، صبح کی اذان ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، یہ حدیث منسوخ تھی، یہ روایت اور انہیں اس پر فتویٰ دے دیا، بعد میں جب حدیث پتہ چل گئی تو پھر خاموش ہو گئے، یعنی رجوع کر لیا، تو اس طرح کی کوئی اجتہادی غلطی ہو جانا یہ تو ٹھیک ہے، صحابی سے ہو سکتی ہے، تابعی سے ہو سکتی ہے، بخاری کا حوالہ پیش کرے، پوری جو حدیث ہے نا اسے لکھے عربی الفاظ بھی اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کرے، پھر ہم جواب دیں گے انشاءاللہ، ورنہ وہ جو ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہے، وہ آدمی صحیح نہیں ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیخ سوال میرا یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے اہل حدیث ہے، اس نے سلفی عالم سے ایک سے سنا تھا جو میرے لیے بالکل نہیں ہو پاتا، کہ وضو میں جب ہم سر کا اور پھر کانوں کا مسا کرتے ہیں اس کے بعد جو اپنے انگوٹھے ہیں وہ آگے جو کلمے ہیں نا ان کے اوپر بھی پھیرنے چاہیے، تو کیا یہ چیز ثابت ہے، یہ کرنی چاہیے سنت ہے؟ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ایک سوال کس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شیخ ارمانی نے علم حدیث کن شیوخ سے، ہاں جی کن شیوخ سے حاصل کیا، اس کا بھائی انہوں نے ادھر شیخ ارمانی کے شاگردوں سے رابطہ کرے، یعنی میں کیا پتا انہوں اردو میں رابطہ کرے وہ آپ کو بتا دیں گے، ہاں یہ تو اب اس کا سوال ہوا نا، یہ کہتے تھے نا میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھے ہیں نا کہتے ہیں اس کا جواب دے، ہاں جی اچھا نہیں اب جو انہوں نے سوال کیا ہے نا دوسرے بھائی نے وہ تو میں بھول گیا ہوں نا، دماغ تو جو ہے نا تیزی، ہاں جی ہاں کام ٹھیک، مسئلے میں سر کا مسا اور کانوں کا مسا یہ تو ثابت ہے، ایک انگلی کان کے اندر اور باہر سے مسا کرنا کان کا مسا کرنا یہ ثابت ہے، لیکن یہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھا ادھر استعمال کرنا چاہیے اس کا کوئی ثبوت مجھے معلوم نہیں ہے، اور گردن کا جو مسا کرتے ہیں الٹے ہاتھوں کے ساتھ یا سیدھے ہاتھوں کے ساتھ سر اور کانوں کے مسے کے بعد اس کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رضی بھائی کے دور میں ان شاء اللہ یہ کانٹو اسلام بھائی کہتے ہیں کہ آج گر گیا تھا کافی ہاتھ اٹھا ہوا تھا، تو آ جائے کانٹو اسلام بھائی اپنا وہ سوال جو آپ لکھے تھے وہ پوچھنے، پھر رضی بھائی ہیں آپ کے بعد تاطی بھائی جن بھائی میں کال کروں گی ان شاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔
السلام علیکم، وائز آ رہی ہے میری؟ وائز اوکے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیخ مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ قیامت کے دن انسان کو کس کے نام سے پکارا جائے گا، ماں کے یا باپ کے؟ اور ایک بھائی نے بیلک سے پوچھا ہے کہ رسول بخاری شریف میں ہے کہ رسول پاک نے حضرت عائشہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہیں سے شیطان سر نکالے گا اور دین کے فتنے نکلیں گے، ریفرنس جلد نمبر 2 باب نمبر 259 حدیث نمبر 380، شیخ اس کا جواب دیجیے گا، جزاکم اللہ خیر۔
السلام علیکم۔ علیکم. میرا خیال آواز صحیح ہوگی انشاءاللہ، ان کی آواز تو گڑبڑ کر رہی تھی. کوشچن سمجھ لیا. قیامت کے دن دو حدیثیں، ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماں کے ساتھ پکارا جائے گا، ماؤں کے ساتھ پکارا جائے گا. یہ روایت ضعیف ہے. اس میں ایک راوی عبداللہ بن ابی زکریہ ہے، اس نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں کی تھی، تو منقطع روایت ہے. دوسری جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی لایا جائے گا جو دنیا میں غداری کرتا تھا، دھوکے کرتا تھا، پھر کہا جائے گا ہاذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ غداری جو ہے اس کے پاس جھنڈا ہوگا، کہا جائے گا یہ غداری فلاں آدمی کی ہے جو فلاں آدمی کا بیٹا ہے. صحیح بخاری کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قیامت کے دن باپ کے ساتھ پکارا جائے گا، اور امام بخاری نے بھی یہی مسئلہ ثابت کیا ہے. تو ماں والی بات ضعیف ہے. باقی آپ نے جو دین کے فتنے جو کہیے کسی حدیث کے بارے میں، میں نہیں سمجھا سوال کا آپ کا مطلب کیا ہے. فتنے تو آئیں گے قیامت سے پہلے، بڑے فتنے ہوں گے، اس پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں. پتہ نہیں ابھی کیا مراد تھی، وہ آئندہ موقع ملا تو ان شاء اللہ جواب دوں گا. ابھی مائک میں چھوڑ رہا ہوں، اگر میری آواز بھی اچانک رک جائے نا تو اس کا مطلب ہے میں نے مائک چھوڑ دیا ہے.
السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. بدری بھائی اگر آپ موجود ہیں پلیز تو آ جائیں مائک پہ. جزاک اللہ خیر.
دونوں بھائی ابھی ہیں اس لیے میں آ گیا ہوں مائک پر سوال کرنے کے لیے. شیخ محترم نے جو ہمارے آٹا بھائی نے سوال کیا تھا اس کا میں چھوٹا سا حوالہ آپ کو دیتا ہوں. المنذری جو کتاب ہے اس میں ایک حوالہ دیا گیا کہ ایک عربی جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آیا اور اس نے آ کے پکارا، اس کو الٹرن کو جواب دیا. اس قسم کی یہ روایت پیش کرتے ہیں تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. یہ اپنے جو ہے ایک روایت ہے، یہ ایک اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال. اکثر جو ہے یہ دیوبندی صوفی اور بریلوی وغیرہ سب جو ہیں وہ اس کو جو ہے بیان کرتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ عربی والی روایت جو مغنی میں ہے یا جس کتاب میں بھی یہ ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف مردود روایت ہے. اس بارے میں میں نے ایک مضمون لکھا ہے جو انشاءاللہ حدیث کے کسی آئندہ شماروں میں آئے گا. وہ جو صدقی نام کا ایک آدمی تھا جس نے شفا و سقام کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں درود والی حدیثیں اس نے اکٹھی کی ہیں، 1500 حدیثیں، وہ ساری ضعیف اس نے روایتیں اکٹھی کی، انہیں ان پر میں نے جرا کی. اور اس واقعے پر بھی یہ واقعہ جو ہے یہ بالکل ثابت نہیں ہے، اس کے راوی مجہول ہیں. اسے غالباً حافظ ابن حجر نے موضوع قرار دیا ہے لسان المیزان میں. مجھے یاد پڑتا ہے سلیمان بن بلال کو اس میں راوی ہے، اور بھی اس طرح مجہول راوی ہے. تو یہ واقعہ جو ہے نا حافظ راوی اور حافظ ابن حجر کے نزدیک ثابت نہیں ہے. تو یہ راوی والا کس طرح وہی نہیں ہے جو کہتے ہیں یہ واقعہ اس کو صحیح ثابت کریں. ہر راوی کا سچا ہونا یہ بیان کریں سند متصل ہونا، یہ مغنی کا حوالہ دینا کافی نہیں ہے. مغنی میں یا کس کتاب میں بھی حدیث ہو اس کی سند کا صحیح ہونا ضروری ہے اصول حدیث کے مطابق. تو یہ وہی آپ کا جو سوال ہے اس کا میں نے جواب دے دیا ہے، مائک میں چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الپتی بھائی اب آگے چلے آج آپ آ جائیں مائک پہ، آپ پھر سوال کر دینا. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کمپیوٹر کا، میں ذرا فون پہ تھا ہوئے تھا. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب یہ موسیٰ علیہ السلام ہے وہ کوئی موجود ہے آج کل دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ جی ولایت جو ہے وہ نبوت سے بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ خضر علیہ السلام والا واقعہ ہے. تو یہ تو اس واقعے کی سند بتائیے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور اللہ نے کہا کہ خضر کے پاس جاؤ، اور دوسرا کیا ولایت جو ہے وہ نبوت سے بڑھ جاتی ہے؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ نبوت جو ہے وہ سب سے بڑھ کرے، ولایت جو ہے وہ نبوت سے قطعاً نہیں بڑھ سکتی. ولایت کا مطلب ہوتا ہے ولی ہونا. ولی کہتے ہیں اس نیک آدمی کو جو مومن ہوتا ہے، جو نبی پر ایمان لاتا ہے. نبی کا امتی نبی پر ایمان لا کر صحیح طور پر جب ہو، یہ کیا رسید ہے، کس میسج دکھ رہی؟ اچھا، یعنی نبی جو ہے اس کا امتی جو نبی پر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتا ہے، پھر زندگی گزارتا ہے اچھی، اور اسی نبی پر ایمان کی حالت میں فوت ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے. تو یہ تو امتی ہے، امتی کو نبی سے افسر قرار دینا یہ بڑا کفر ہے. مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ نبی رسول ہی سب سے افسر ہوتا ہے. اب معاملہ آ گیا خضر علیہ السلام کا. خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ تو صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ سے بھی زیادہ علم والا کوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں تو معلوم نہیں تھا. تو اللہ نے انہیں بتایا کہ میرا ایک بندہ ہے، پھر انہیں جو ہے وہ خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، پھر ان کی ملاقات ہوئی. اس واقعے کا جو نچوڑ خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ولی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو جانتے بھی نہیں تھے. صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر نے سلام کا جواب دیا، پھر کہا کہ تمہاری تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا ہاں میں بنی اسرائیل والا موسیٰ. تو اسے پتہ ہی نہیں تھا خضر علیہ السلام کو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ ہے کہ نہیں. تو جو نبی کا امتی ہوتا ہے نا، جو ولی ہوتا ہے، وہ تو اپنے نبی پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے نبی کو بھی نہیں جانتا. خضر علیہ السلام جو ہے وہ دوسرے نبی تھے، وہ دوسرے علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ خضر علیہ السلام نے آخر میں کہا تھا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے جو بھی کیا ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ اس کو ہم نے اپنی طرف سے خاص علم دیا تھا. اور خضر علیہ السلام نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے پاس علم ہے جو میرے پاس نہیں، اور میرے پاس علم ہے تمہارے پاس نہیں. تو یہ دونوں نبی تھے، دونوں رسول تھے، دونوں علیحدہ علیحدہ. وہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے اور یہ اپنے علاقے کے رسول تھے. تو اس سے ولایت والی بات ثابت نہیں ہوتی، ولی والی بات اور ثابت نہیں تھی. ولی جو ہے وہ نبی سے قطعاً افضل نہیں ہو سکتا، کوئی ولی بھی. انہوں نے صوفیوں نے ایک اور بھی ایک بنایا ہوا ہے نا، خاتم الاولیاء، اس کا جو ہم نے رد کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ابھی تازہ رسالہ الحدیث جو 73 ہے اس میں چھپ چکا ہے. تو یعنی وہ کہ خاتم الاولیاء جس کو یہ کہتے ہیں وہ بھی نبی سے افضل نہیں ہے بلکہ صحابہ سے افضل نہیں ہے. آپ کو پتا ہے خاتم الاولیاء کون انسان ہوگا بھائیو؟ وہ آخری انسان ہوگا جو زمین پر زندہ ہوگا، مومن مسلمان ہوگا، اور پھر قیامت آ جائے گی. وہ آخری مرنے والا انسان جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے وہ خاتم الاولیاء ہے. تو وہ صحابہ سے کتنا افضل ہو سکتا ہے؟ وہ تابعین سے افضل نہیں ہوگا، تبع تابعین سے افضل نہیں ہوگا. افضلیت تو جو ہے وہ نبیوں اور رسولوں کے لیے، پھر صحابہ کے لیے، صحابہ میں ابو بکر صدیق. تو یہ صوفیاء جھوٹ بولتے ہیں، بالکل ولایت نبوت سے قطر اوپر نہیں ہوتی، نیچے ہوتی ہے. اور ولی صرف وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث پر عمل کرے، جو اجماع کا منکر نہ ہو، جو عبادت الوجود کا قائل نہ ہو. خراب عقیدے والا ولی بنا ہوا ہے یہ تو لوگوں نے بنا لی ہے، وہ اصل میں وہ ولی ہے نہیں. ٹھیک ہے، میں مائک چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ. سوال میرا انشاءاللہ وراثت کے متعلق ہے کہ اگر عورت وفات پہ آ جاتی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن ابھی اس کے باپ اس کے بچوں کو اس وراثت میں سے، باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا کہ نہیں؟ السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم آپ تشریف فرمائیں تو مائک دیجیے گا پلیز. سوال بھائی نے کر لیا ہے, ان کا جواب دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. میری آواز اگر آپ بھائی تک پہنچ رہی ہے, اندر سے پانی لیا. یہ جو وراثت کا سوال ہے, اس کا جواب یہ کہ اگر وہ عورت مرنے والی ہے, مرنے والی عورت ہے, عورت فوت ہو گئی, اب اس کے بچے ہیں, مثلا بچے ہیں, بچیاں ہیں, اور بھی پتا چاہیے تھا کہ اس کا باپ کے علاوہ اور بھی کوئی رشتہ دار زندہ ہے کہ نہیں, اس کی ماں زندہ ہے کہ نہیں, اس کا جو ہے وہ شوہر زندہ ہے کہ نہیں, کیونکہ اس کے جو ماں باپ ہیں قرآن میں ان کے لیے بھی حصہ ہے. سورہ نساء میں یہ آیت نمبر ہے جی, سورہ نساء کا آیت نمبر یہ ہے جی, اگر اس کی اولاد ہو, یہ آیت نمبر 11 ہے. بسم اللہ. گیارہ نمبر یہ آئے تھے, اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد ہو یعنی مرنے والے کی اور ماں باپ وارث ہوں تو ہر ایک کے لیے جو ہے وہ چھٹا حصہ ہے, تو چھٹا جو ہے وہ حصہ ان کو جائے گا, جو باقی رہ گیا اب اگر اس کا شوہر ہے تو اسے بھی جائے گا چوتھا حصہ, اس کے بعد جو باقی رہ جائے گا سارا اس کے اگر بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو لے جائیں گے, اگر صرف بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے لیے پھر ایک حصہ مقرر ہے, اور اس میں سے جو کچھ باقی رہ جائے گا پھر جو قریبی جو اس کا مرد رشتہ دار ہوگا اس کو چلا جائے گا. تو سوال پورا جو ہے واضح کریں گے تب میراث کا جواب دیا جا سکتا ہے, ورنہ اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو مائک میں چھوڑ رہا ہوں. مناظرے کی بتائیے کون سی بات کر رہے تھے ہمارے بھائی فتح. ہاں جی, یہ میں مائک چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میں اپنا سوال جو واضح کر
وبرکاتہ. جی بھائی, بھائی آپ کا مائک ڈراپ چکا ہے تو آپ دوبارہ تشریف لائیں مائک پہ. آپ نے صرف سلام کیا اور اس کے بعد آپ کو یہاں کٹ گئی ہے. جزاکم اللہ خیر. دبا رہے ہیں پلیز.
السلام علیکم. وائز آ رہی ہے میری؟ جی شیخ, مجھے میرا ایک سوال ہے کہ سورہ کہف میں ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے تین سوال پوچھے تھے, تیسرا سوال تھا روح کی حقیقت کیا ہے, تو مجھے اس کا جواب چاہیے تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم. اس کا جواب تو قرآن میں ہے نا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, کہہ دو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پیدا کر رکھی ہے اپنے حکم سے, تو یہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے اور بس یہی بات ہے. اس کے علاوہ اس کی جو پوری حقیقت ہے وہ کسے پتہ ہے, اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. یعنی قرآن کریم میں جو فرما دیا گیا ہے نا کہ من امر ربی